السلام على ذاته الذين استقام مع بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله سبحانه وتعالى جو بندے کی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور جن کو یہ فکر ہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک اور پالنے والے کو پہچان بھی لیں اور ان کو خوش کر لیں اور اپنی دنیا اور آخرت یعنی پردیش اور وطن کی تعمیر کر لیں, کیونکہ تعمیر جو ہے دنیا کی تعمیر موقوف ہے کہ جس کی دنیا ہے اس کو راضی کیا جائے, اور آخرت کی تعمیر موقوف ہے کہ جس کی آخرت ہے اس کو راضی کیا جائے. آپ کسی سے کوئی چیز جب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو خوش کر کے لیتے ہیں یا ناراض کر کے لیتے ہیں, اگر ناراض کر دیں گے تو پائیں گے نہیں. لہذا دنیا کی راحت, سکون قلب, اطمینان کی زندگی, چین کی زندگی, پاکیزہ حیات, بالطف حیات موقوف ہے کہ جس کی دنیا ہے اس کو ہم راضی کر لیں اور ان کو خوش کر کے زندگی کو گزاریں. آپ کہیں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کیا ہوا ہے, لیکن ہم ان کو بڑے خوشی میں دیکھتے ہیں. کلفٹن میں جائیے, دیکھیے صاحب بڑے بڑے بنگلے ہیں, ہم مرسڈیز کاریں ہیں, شاندار موزیک کے فرش ہیں, قالینیں بچھی ہوئی ہیں اور وی سی آر اور ٹی وی چل رہی ہے, نہ نماز ہے نہ روزہ, نہ زکات ہے نہ حج ہے. اکبر الہبادی کا شعر یاد آ گیا, نہ نماز ہے نہ روزہ, نہ زکات ہے نہ حج ہے, پھر اس کی کیا خوشی ہو, کوئی جنت کوئی جج ہے. بہت پرانے شاعر ہیں یہ, جج بھی تھے, مسٹر بھی تھے, اس لیے بزبان مسٹر یہ شعر سنیے کہ نہ نماز ہے نہ روزہ, نہ زکات ہے نہ حج ہے, پھر اس کی کیا خوشی ہو, کوئی جنت کوئی جج ہے. تو آپ بہت سے نادان مسلمان سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف کا جب وہ ترجمہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھتے ہیں, فرما برداری کرتے ہیں, اللہ ان کو بالغ سے زندگی دیتا ہے, اور جو لوگ اللہ کو ناراض کرتے ہیں ان کی زندگی دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ تلخ کر دیتا ہے. بالطف حیات کی آیت کیا ہے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اور کہ ہم ضرور ضرور اپنے نیک بندوں کو پاکیزہ لطف والی زندگی دیں گے, اور ایسے نافرمانوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں اپنے نفس کو حرام لذت کی درآمدات کے خوگر ہو گئے ہیں, مثل عادت ثانیہ کے, جیسے کسی کو تمباکو کی عادت ہے اگر اسے تمباکو نہ ملے تو اس کا دماغ معطل ہو جاتا ہے. چتر صاحب اس وقت کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. ایک مولوی صاحب تھے جو تمباکو پان کھایا کرتے تھے, اب بھی ہیں وہ. مجھے مکہ شریف میں ایک مفتی صاحب کانپور کے, مفتی منظور صاحب میرے دوست صاحب کے پڑھے ہوئے, مولانا الحق صاحب سے انہوں نے کہا کہ صاحب ایک عالم ہیں جو حدیث بہاتے ہیں لیکن پان اور تمباکو خوب ڈال کر منہ میں رکھ کر پھر وہ بہاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تمباکو صفوف معرفت ہے. تمباکو کا نام صفوف معرفت, یعنی اس کو منہ میں رکھتے ہی سارے مضامین سب یاد آنے لگتے ہیں, اور اگر تمباکو نہیں ملتی تو دل بے چین رہتا ہے. تو چونکہ تمباکو ایک ایسی چیز ہے جو بعض اکابر علماء نے بھی کھایا ہے لیکن وہ منہ کو صاف اور رکھتے ہیں, خوشبودار رکھتے ہیں, نماز سے پہلے خوب مسواک کرتے ہیں, لیکن گناہوں کی جو عادت ہے وہ اس تمباکو پر کی طرح سے حالانکہ یہ تو حلال ہے، مگر بعضوں کو حرام کی بھی عادت ایسی پڑی ہوئی ہے کہ اگر وہ اس گناہ کو نہ کریں تو ان کے دل میں بے قیسی، بے چینی، پریشانی، نفس ان کو بار بار چوکے لگاتا ہے، ارے کیا ہوا اتنے دن سے تم نے فلاں گناہ نہیں کیا. تو اس شخص کا نام کیا ہے؟ خوگرے نافرمانی مالک خیش، اپنے مالک کی نافرمانی کا یادی ہو چکا. اگر مالک حلیم کی صفت اس پر نہ ڈالتا تو اس کے کینسر پیدا ہوتا، اس کے گردوں میں پتھری ڈالا جاتا، اس کے بلڈ کینسر بھی ہوتا، اس پر خالص بھی گرایا جاتا، اس طرح کتے کی موت مرتا. لیکن اب تعالیٰ کے حلیم ہونے کا صدقہ ہے کہ ہم لوگ جی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہمارے گناہوں کو، مگر پھر بھی بدلہ نہیں لے رہے ہیں، یہ موقع دے رہے ہیں. موقع دیتے ہیں کہ شاید آپ سے تو یہ سمجھ جائے، شاید آپ سے توبہ کر لو، یہ اللہ کے حلم سے جلدی سے فائدہ اٹھا لو، یعنی توبہ کر لو. تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ کرسچن کے بنگلوں میں یا سوسائٹی کے بنگلوں میں کسی بے نمازی کو یا شراب اور کباب کے عادی کو وی سی آر اور سینما اور ٹی وی کے پروگرام میں مست ہو کر نماز و روزہ کو خیر باد کرنے والوں کو آپ ان کی قالینوں سے دھوکہ نہ کھائیں، آپ ان کے مرسٹیز کاروں سے دھوکہ نہ کھائیں، ان کے بنگلوں سے دھوکہ نہ کھائیں. یہ نہ سمجھیں کہ ان کے دل میں بھی چین ہوگا، ان کے دل میں بے حد عذاب، ان کے دل میں بے حد عذاب. اللہ کی نافرمانی سے ان کی زندگی تلخ ہے، ان کو سکون میسر نہیں ہے، مگر عادی ہو چکے ہیں جیسے جمادار بو کا کنسٹر لیے پیخانے کا، رات دن رہتا ہے تو اسے پیخانے کی بدبو کا احساس نہیں رہتا. احساس نہ ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ پیخانہ مشک عنبر بن گیا. کسی کو اگر پیخانے کی بدبو کا احساس نہ ہو تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ پیخانہ مشک اور عنبر اور زعفران بن گیا. کسی کو اللہ تعالیٰ کے غضب و قہر کے اعمال سے اگر بچنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس کا عادی ہو چکا اور اس سے اسے تشویش بھی نہیں ہوتی، تو یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ باتیں خباثت سے ہٹ گئیں اور یہ غیر مومن کے لیے حلال ہو گئیں. یا یہ شخص چین سے ہے، جو اللہ کے غضب کے سائے میں ہوگا اس کو آپ چین سے سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ پاک تو فرماتے ہیں الا خوب سن لو اے میرے بندو، یہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، ہماری ہی یاد سے تمہارے دلوں کو چین ملے گا. اللہ جس نے دل بنایا ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں دل کس نے بنایا؟ جس نے ماں کے پیٹ میں دل بنایا وہ خالق اور مالک ہمارے دل کی چین کی غذا اپنی یاد بتا رہا. اور ہم ایسے نالائق نادان کہ ہم اللہ کے ذکر و یاد کو چھوڑ کر ذکر کے خلاف نافرمانیوں میں سمجھتے ہیں کہ چلو وی سی آر دیکھو، سینما دیکھو، دوسروں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو دیکھو، اس میں بڑا چین، بڑا مزہ آئے گا. یہ مزہ آئے گا، چین نہیں ملتا ہے ایسے لوگوں کو. اور اس کی مثال مولانا رومی جلال الدین رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے منور کر دے. مثالوں کے بادشاہ تھے، مثالوں کے بادشاہ. کیا بھائی بات، جب دعا ہوگی تو ان کے لیے دعا کی جائے. جو بات انسان کے سمجھ سے باہر ہو، اب یہی مسئلہ کہ یہی بنگلے ہیں، قالین ہے، مرسٹیز کار ہے، شامی کباب اور بریانی ہے، پھر ہم کیسے نہ کہیں کہ یہ چین عیش میں ہے؟ معمولی مثال، یہ بات معمولی طور پر سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، مگر مثالوں کی، مولانا رومی مثالوں کے بادشاہ، وہ مثالوں سے سمجھاتے ہیں. چانچے ایک واقعہ یاد آیا، ایک صاحب ناظم آباد میں آئے، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں حیات تھے، میرے مرشد اول. ان کی دو کارخانے، دو ملیں، ایک کراچی میں ایک لاہور میں، دو ملوں کے مالک، بہت شاندار مل. ایک دن آئے، کہنے لگے کہ اپنے حضرت سے میرے لیے دعا کرا دو، مجھے چین نہیں، اطمینان نہیں. اگر حضرت نے دعا نہ کی اور میری پریشانی نہ رفع ہوئی تو میں خودکشی کر لوں گا. آپ آپ بتلائیے، مل اور کارخانے اور بینک بیلنس اور قالینوں سے چین ملا؟ کانپور کے اندر نہرو باغ، شاہ گلگئی صاحب نے اپنے دوستوں سے فرمایا کہ بھائی چلو کہیں سیر کو لے چلو. سب نے کہا چلیے، ایک نہرو باغ ہے کانپور میں، اس میں بہت ہی زبردست پھول بہت ہی دور میں ہے، وہاں ہم لوگ چلیں گے کبڈی بھی کھیلیں گے اور مرغے پکا کر وہیں وہ پکنک کریں گے تو حضرت بھی تیار ہوگا. کیونکہ نیک بندوں میں نیک بندے بعد نمازی جہاں بھی جائیں وہیں ان کا مسجد ہے, وہی خدا ہے, اپنے اللہ کو ساتھ رکھتے ہیں جیسے مچھلی جہاں رہتی ہے پانی ساتھ رکھتی ہے. اللہ کے عاشق جہاں بھی ہوتے ہیں اللہ کا نام ان کے ذکر کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. لہذا دن بھر کبڈی کھیلے وہ لوگ, دوپہر کو خوب مرغے پکے. اتنے میں معلوم ہوا کہ اس باغ کا مالک آ گیا ہے, اس باغ کا مالک مسلمان اور نام نہرو باغ, حضرت والا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ جب آپ مسلمان ہیں تو کسی میں اسلامی نام آپ رکھتے ہیں, لیکن آپ نے ایک ہندو کا نام رکھا ہوا پنڈت نہرو کا. تو اس نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ حکومت انکم ٹیکس نہ لگائے, اپنے نام کی وجہ سے وزیر اعظم نہرو تھا وہ اپنے نام کی وجہ سے خوش ہو کر مجھ پر انکم ٹیکس نہ لگائے. تو یہ صاف بات ہو گئی. دو ہفتے گزرے نہیں ہوں گے کہ خبر ملی حضرت کے دوستوں سے کہ حضرت وہ باغ کے مالک نے خودکشی کر لی اور اس نے اپنی کار میں ایک پرچہ بھی رکھ دیا سیٹ پر کہ پولیس کسی کو نہ پکڑے, میں خود اپنی جان کو ہلاک کر رہا ہوں کیونکہ مجھ پر انکم ٹیکس اتنا زیادہ لگ گیا کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا, لہذا میں خود اپنے کو حرام موت مر رہا ہوں. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, شاعر کہتا ہے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, حرام موت سے کیا جنت مل جائے گی. لیکن عبرت کی بات ہے کہ اتنا بڑا باغ, اتنا شاندار جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, چھ مہینے کانپور رہا ہوں شہر کے ساتھ, اسی جگہ حضرت نے مغرب بعد ایک دن دعا مانگی تھی اور حضرت رو پڑے تھے اور شیر میں دعا مانگی کہ کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی. مغرب بعد جو حضرت نے دعا مانگی تو یہ شیر پڑھا اور حضرت رونے لگے کہ کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی, کیا میری فریاد سالی جائے گی. یہ ہے اللہ والوں کی دعا درد بھرے دل سے, کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی, کیا میری فریاد خالی جائے گی. سبحان اللہ, یہ باتیں بزرگوں کے ساتھ رہنے سے ایمان یقین بن جاتا ہے, دعا مانگنا آ جاتا ہے, درد بھرا دل مل جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت سے کیا ہوتا ہے, لاکھوں کتابیں پڑھ لو لیکن درد بھرا دل تمہیں نہیں مل سکتا. اے خالی علم پر ناز کرنے والوں سن لو غور سے, بغیر رحم اللہ کی صحبت کے ایمان یقین نہیں بنتا. زندگی اپنی خود دیکھ لو اور نظر کر لو, جو علماء نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائیں ان کی زندگی کو دیکھو, ان کے رات کو دیکھو, ان کے دن کو دیکھو, اور جنہوں نے اللہ والوں سے استغنا کیا, ان پر ناز و تکبر کیا اور رحم اللہ سے کی صحبتوں میں نہیں گئے, ان کی زندگی بھی دیکھ لو, آپ کو ان کی زندگی میں پتہ چل جائے گا کہ صحبت سے کیا ملتا ہے. تو یہ چیز عرض کر رہا ہوں کہ ایئر کنڈیشن ہماری کھالوں کو ٹھنڈا کر سکتا ہے, ایئر کنڈیشن ہماری کھالوں کو ٹھنڈا کر سکتا ہے, حسن ظاہری نظر حرام ہماری آنکھوں کو تھوڑی دیر کے لیے مست کر سکتا ہے, لیکن دل کا چین جو ہے پہلے ہے حلال, حلال کا چین وہ یہ حرام اس حلال کو بھی لے جائے گا. دیکھ لو, بدنظری کرنے والوں سے پوچھ لو, غیر اللہ سے دل لگانے والوں سے پوچھ لو کہ تم چین سے ہو یا بے چین. بے چین سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, کہ کی سادی راہ و رسم عشق بازی, چنا دانت کی در بغداد تازی. سعدی شیرازی ولی اللہ میں شمار ہوتے ہیں, شیخ شہاب الدین کا پہلا خلیفہ ہے, سلسلے سہروردیہ کے کا پہلا خلیفہ ہے, صاحب نسبت بزرگ. فرماتے ہیں کہ سادی بھی اے دنیا والو, اے رومانٹک والو اور بحر اٹلانٹک میں غرق ہونے والو, ذرا سادی کی بات سن لو کہ سادی راہ و رسم عشق بازی, یعنی سادی بھی عشق بازی کی راہ و رسم کو طریقوں کو خوب جانتا اور اتنا جانتا ہے, چنا دانت کی در بغداد تازی اتنا جانتا ہے جیسے بغداد میں عربی گھوڑے لوگ پہچان لیتے ہیں. یہاں تک دعویٰ فرمایا کہ اگر مجنو و لیلا زندہ گشتے اگر لیلہ و مجنو زندہ گشتے، اگر مجنو و لیلہ زندہ ہوتے، حدیث عشق زی دفتر نوشتے، تو اپنے عشق کی داستان ہمارے گلستہ کے دفتر عالم شباب سے شروع کرتے، عشق کا باب مجھ سے سیکھتے، محبت مجھ سے سیکھتا مجنو، محبت مجنو مجھ سے سیکھتا کہ محبت کیا چیز ہے. محبت اس کا نام نہیں ہے کہ ذرا سی شکل بگڑ گئی تو وہاں سے بھاگ گئے. محبت روح پر عاشق ہوتی ہے، جس کی روح اللہ والی ہوتی ہے. یہ سب مطلب کے یار ہیں، شکل بگڑ گئی بھاگے وہاں سے. بڑے بڑے عاشقوں نے دیکھا گیا، جب شکل بگڑ گئی تو ادھر دیکھتے بھی نہیں. یہ کوئی محبت ہے؟ یہ خود غرضی ہے، نفس پرستی ہے، بدمستی ہے، قہر الہی میں مبتلا ہے شخص. مولانا رومی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کیجیے اللہ تعالیٰ جس کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، نیز تہارا صورت ہستی دے، تو فانی چیزوں کے عشق میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے. نیز تہارا صورت ہستی دے، کیوں از عذاب قہر کیوں مستی دہت، جب عذاب از شراب قہر، از شراب قہر کیوں مستی دہت، جب قہر اپنے غضب اور قہر کی عذاب کی مستی دیتا ہے، تو نئے سہارا صورت ہستی دہت، تو فانی چیز صورتیں یہ مٹنے والی، کالے بال جو سفید ہونے والے ہیں، کمر جو آج سر و قد کے رشک سر و قد ہے، رشک قد سر و ہے، یہ کمان کی طرح کمانی کی طرح جھکنے والی ہے، جن کی آنکھوں سے قتل ہو رہے ہو، گیارہ نمبر کے چشمے لگنے والے ہیں، ان فانی صورتوں کے چکر میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب اور قہر کی علامت ہے. غیر اللہ سے دل لگانے کا نقطۂ آغاز زیرو پوائنٹ، غیر اللہ سے دل لگانے کا نقطۂ آغاز زبان انگلش زیرو پوائنٹ، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب و قہر کا نقطۂ آغاز ہے. خدا کے لیے اپنی جانوں پر ہم لوگ رحم کر لیں. تو سعدی شیرازی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اگر مجنو و لیلہ زندہ ہوتے تو یہ بھی عشق محبت کی داستان میری مجھ سے سیکھتے، میری گلستان کی کتاب سے. لیکن آخر میں فرماتے ہیں کہ مگر نتیجہ کیا ہے، کہ دلداری درو بند، دل آرامنے کی داری دل درو بند. سعدی شیرازی اتنی باتیں سنا کر امت کو خطاب کر کے فرماتے ہیں مگر دل کا چین اور آرام اللہ کے ساتھ باندھنے میں ہے. سمجھا؟ اگر اپنی ماں گود میں نہ لے، ساری دنیا کی مائیں کسی بچے کو گود میں پیار کریں، وہ بچہ چین نہیں پا سکتا. جب تک ہمارا اصلی پالنے والا، ہمارا اصلی اللہ، خالق ہمارا مالک جس کا نام اللہ ہے، جب تک ان کی رحمت کی گودا ہمیں آپ کو نہیں ملے گی، ہم چین سے جینا ہیں، چین سے جینا خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے. آپ سوچ لیجیے کہ میں نے بارہا اس کو بیان کیا کہ کعبہ شریف میں ایک بچہ اپنی ماں سے گم ہو گیا، ساری دنیا کی ماؤں نے اس کو پیار لیا. کعبہ شریف ایک ایسی جگہ ہے کہ سارے عالم سے حج مائی اور حج ابا آتے ہیں، یعنی ساری دنیا کی ماؤں نے اس بچے کو پیار لیا، بچہ چلاتا رہا، سکون نہیں پایا. جب اس کی اصلی اماں آئی، گود میں لیا تو فوراً اتنا چین ملا کہ سو گیا. آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، چشمدید اختر یہ واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہے، آنکھوں سے دیکھا حال. آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، تیرے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام لینے میں نیند کیوں آتی ہے؟ کیونکہ آپ اصلی اللہ کے رحمت، اپنے مالک کے رحمت کے گود میں آ گئے تو نیند نہ آئے گی. وہ بچہ بھی فوراً سو گیا. ساری دنیا کی ماؤں نے پیار لیا، چلاتا رہا، شور کرتا رہا. جب اس کی اصلی اماں آئی تو فوراً اس کی گود میں جاتے ہی نیند میں سو گیا. تو دیکھا، اسی لیے کہتا ہوں کہ سعدی شیرازی کی اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ دل کا آرام اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے باندھ کر رکھو. دیگر چشم ہما عالم فروغن، اور آنکھوں کو سارے عالم سے بند کر لیجئے، کہیں اٹھا کر مت دیکھو. یہ پاگل پنا اور احمق بھی ہے، پرائی چیز دیکھ کر للچا رہا. جو چیز نہ ملنے والی ہے اس کو دیکھنا بھی بیوقوفی ہے، حماقت ہے. اور اگر مل بھی جائے تو اللہ کا غضب نازل ہو.
نہ ملنے میں تڑپو گے اور اگر پا گئے ان حسینوں کو تو اللہ کے عذاب میں تڑپو گے، کسی صورت سے چین نہیں پا سکو گے. اس لیے دوستو حضرت خواجہ عزیز الحسن مسجود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نظر کن کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. جس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا سارے عالم میں وہ کہیں چین نہیں پا سکتا، کوئی دنیا کی طاقت اس کو پناہ نہیں دے سکتی، کیونکہ زمین خدا کا ہے، آسمان خدا کا ہے، ہر ملک اللہ کا ہے، مخلوق خدا کی اللہ کی ہے. جہاں جاؤ اپنی مخلوق سے تمہیں پٹوائے گا، ذلت و رسوائی ہے ہر طرف نصیب میں ملے گی، جہاں جاؤ گے وہیں پریشانی. اس لیے بات پر بات عرض کرتا ہوں کہ مولانا رومی جو مثالوں کے بادشاہ ہیں، میری یہ بات شاید آپ کے سمجھ میں بازوں کے نہیں آئے گی کہ کلفٹن والے، سوسائٹی والے، بڑے بڑے دو دو ہزار گز کے بنگلوں میں رہنے والے، مرسٹیز کار اور قالینوں والے اور شامی کباب اور بریانی والوں کو ہیں، میں کس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو چین حاصل نہیں، کیا دلیل ہے؟ اب مولانا رومی کی مثال سے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے، کیونکہ یہ مثالوں کا بادشاہ ہے سب. مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم ظاہری ٹھاٹ باز سے یہ مت خیال کرو کہ اس کے اندر بھی چین ہے. دس ہزار گز کا ایک شخص دس ہزار روپئے گز کا لباس پہنے ہوئے دس لاکھ کی کار پر جا رہا ہے، ایئر کنڈیشن کار ہے، لیکن دلیل نہیں ہے کہ اس کے دل میں چین بھی، کیونکہ اس کو ٹیلی فون آیا ہے کہ اس کے جوان بیٹے کا یا اس کی جوان بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. تو کار ہے یا نہیں، ایئر کنڈیشن ہے، لیکن وہ گھبرایا ہوا پریشان بھاگا جا رہا ہے. ایئر کنڈیشن ہماری کھالوں کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، ہمارے دل کو ٹھنڈا کرنا صرف ہمارے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، ہمارے اور آپ کے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، ہمارے تھوڑے اللہ میں ہیں، آپ کے اور ہمارے ایک ہی اللہ ہیں. اس لیے ہم آپس میں خواجہ تاش ہیں. جب ایک مالک کے کئی غلام ہوتے ہیں تو ان کا آپس میں رشتہ خواجہ تاش کہلایا جاتا ہے. تو یہ دیکھیے اس کی بڑے سکون. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ کسی بادشاہ کی خبر پر جاؤ، ایک بادشاہ کی قبر ہے اور قبر کیسے بنی ہے، سنگ مرمر کی، اور دوسرے بادشاہ پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں. کافر بادشاہوں کی قبروں پر جب دوسرے بادشاہ آتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، وہ ان کی قبروں پر چادر چڑھاتے ہیں، چوڑے کی بارش ہوتی ہے، پھول برساتے ہیں، پھولوں کی چادر، اور ان کو سلامی بھی دی جاتی ہے. لیکن قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے جناب؟ یہ خبر پر جو وہ جو ہے فانوس ہے، اور خبر پر پولیس باقاعدہ سلامی دے رہی ہے، اور پھولوں کی بارش کی جا رہی ہے، اور بادشاہوں کے ہاتھوں سے، لیکن قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو سوچو. جو اندر ہو رہا ہے مولانا رومی اس کو بیان کرنا تھا. از غرم چون گورے کافر پر حلل، کافر بادشاہوں کی خبریں باہر سے بڑی مزین رنگین نظر آتی ہیں، بڑے ٹھاٹ باز ہیں. از غرم چون گورے کافر پر حلل، کافر بادشاہوں کی خبریں جس طرح سے بڑی شاندار ہیں، بڑے بڑے ان کے گارڈ آف آنر اور ان کو پھولوں کی چادر جھاڑ فانوس سے مزین کیا گیا ہے، لیکن مندروں قہر خدا عزوجل، اندر اس کے اللہ کا قہر و عذاب ہو رہا ہے. لہذا آپ سمجھ میں بات آ جائے گی انشاءاللہ کہ غیر اللہ سے دل لگانے سے بظاہر آپ بڑے مزے میں نظر آ رہے ہیں، بظاہر ایک معشوقوں سے حسینوں سے گفتگو ہو رہی ہے، پان بھی پیش کر رہے ہیں، اب کیا 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 مرنڈوں کی بوتلیں بھی چل رہی ہیں. اندر دل پر قہر خدا کا ہوتا ہے، جو غیر اللہ سے دل لگاتا ہے اس کے قلب پر خدا کا عذاب و قہر رہتا ہے. نقطۂ آغاز اللہ کی نافرمانی کا، ہمارے لیے عذاب و پریشانی کا نقطۂ آغاز، کہیں چین نہ پا سکیے گا سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد کے. ایک مسلح پھٹا ہوا اور آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو، مسجد کے گوشے میں، اپنے گھر کے خلوت خانے میں اللہ کا نام لے رہا ہے شخص، بادشاہوں سے بڑھ گیا. اس کے چین کو کیا پوچھتے ہو؟ خواجہ حافظ الحسن مجروح رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر دے فرماتے ہیں اللہ کے یاد کی مزے کو کس مزہ لے کر بیان کرتے ہیں، اللہ کے نام کے مزہ لینے کو کس مزے سے بیان کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشی ہوتی، تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشی ہوتی۔ اللہ کا نام بہت بڑا نام ہے، بعض لوگ نادانی سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے ذکر کو کرتا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، مگر کوئی فائدہ نہیں معلوم ہوتا۔ ایسے نادانوں سے مجھے ایک بزرگ کی بات نقل کرنی ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ حاجی امداد اللہ صاحب، مہاجر مکی، شیخ العرب والعجم کو ایک شخص نے خط لکھا، حضرت سے بیعت تھا، حضرت کو خط لکھا کہ آپ نے جو ذکر بتایا ہے میں اس کو کر رہا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں معلوم ہوتا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا، ارے ظالم، تیرے منہ سے اللہ کا نام نکل رہا ہے، بہت بڑا نام ہے، کیا یہ نفع کم ہے کہ تو اپنے مولا کریم کا نام لے رہا ہے؟ خدا کے نام لینے کی کچھ کو توفیق حاصل ہے؟ ایک ایسی بیوقوف کا قصہ معرومی نے بھی لکھا کہ ایک بیوقوف انسان ذکر میں لگ گیا کسی پیر مرشد کے کہنے سے، لیکن ایک دن شیطان انسان کی شکل میں آیا اور کہا، اے بیوقوف صوفی، تو اللہ اللہ کر رہا ہے، وہاں سے تو کوئی جواب آیا؟ کبھی اللہ میاں بھی کچھ تجھ سے بات کہتے ہیں کہ ہاں لبیک ہے اے میرے بندے؟ تو ایسے اللہ کو کیا یاد کرتا ہے جہاں سے کوئی آواز نہیں آتی؟ ایک طرفہ محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہے، ایک طرفہ ون وے ٹریفک چلا رہا ہے۔ وہاں عربی فرماتے ہیں کہ رات کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا، خضر علیہ السلام کو، رات کو خواب میں دیکھا حضرت خضر علیہ السلام کو، اور اللہ نے جواب بھیجا اس کو کہ میرے اس بندے سے میرا سلام کہو، اور اے خضر اس سے یہ کہو کہ جب تو اللہ کے بعد دوسرا اللہ کہتا ہے تو میں تیرا پہلا اللہ قبول کر لیتا ہوں، اس کے بعد تیرے منہ سے دوسرا اللہ نکلتا ہے، اگر میں پہلا اللہ تیرا نہ قبول کروں تو دوسرا اللہ تیرے منہ سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ جیسے کہ کسی شخص کا آنا کسی کو ناگوار ہو اور ٹھیک سے نہ ملے اور اس کا آنا اسے قبول نہ ہو تو پھر دوبارہ نہیں آ سکتا، وہ کہے گا بھائی کیا جائے وہاں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں رومی نے بیان کیا، گفت ہاں اللہ تو لبے کے ماس، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکایت فرمائی کہ اے شخص، تیرا اللہ کہنا اسی کے اندر میرا لبے پوشیدہ ہے کہ میں حاضر ہوں اے میرے بندے۔ گفت ہاں اللہ ہے تو لبے کے ماس، تیرا اللہ کہنا بے اس میں ہمارے بے شمار لبے پوشیدہ ہے کہ میں حاضر ہوں۔ اور نیازت سوز و دردت پہ کے ماس، یہ تیرا سوز عشق و محبت اور عشق بار آنکھیں جو ہیں، یہی ہمارا طرف سے پیغام اور ہماری آواز۔ دیکھیں اللہ کے نام لینے کو کبھی مت چھوڑو، جو اپنے بزرگوں نے بتایا مشورہ لیتے رہو، بیماری میں تعداد کم کر دے مشورہ لیتے رہو، بیمار کے لیے بغیر عمل اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی اس مثال کو سمجھ لو دوستو۔ میں ایک دن بندر روڈ جا رہا تھا، دو تین سال چار سال کی بات ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایک مرسڈیز گاڑی 8-10 لاکھ کی میرے پاس سے گزری، اس میں صاحب لوگ بیٹھے تھے انگریز لوگ، مگر اس میں ایک کتا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ یہ کتا 10 لاکھ کی کار میں بیٹھنے سے کیا کتا نہیں رہا، کچھ اور انسان بن گیا؟ یہ 10 لاکھ کی کار پر بیٹھنے والا کتا ہی رہتا ہے، سمجھا نا؟ لیکن جھوپڑی میں رہنے والا صاحب نظر ولی اللہ ہی رہتا ہے، چاہے جہاں چاہے رہے۔ اس لیے دوستو اپنے دل میں اللہ کی محبت کا درد حاصل کر لو، یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے جو زندگی میں بھی ساتھ رہے گا، مرنے کے بعد زمین کے نیچے بھی جائے گا۔ آپ زمین کے نیچے سب کچھ چھوڑ دیں گے، اپنی کار، اپنا مکان، اپنی دکان، اپنے بیوی بچوں کو بھی، لیکن خدا تعالیٰ کی محبت سے جو نام لیا ہے، اس نام کی لذتیں اور روشنی اور درد بھرا دل، اللہ کی محبت کا سرمایہ، یہ پونجی آپ کی آپ زمین کے نیچے بھی ساتھ جائے گی، غلسلات کی میدان محشر، اور دنیا میں بھی آپ اتنے چین سے رہیں گے، چٹنی روٹی کھا کر، کپڑوں میں پیبند لگا کر، چٹائیوں پر لیٹ کر، اللہ کے نام کے صدقے میں محبت سے نام لینا سیکھ لو، خدا تعالیٰ کے عاشقوں سے ایسا چین ملے گا دل کو کہ سلاطین کو اس کا خواب بھی نظر نہیں آ سکتا. اگر یہ بات نہ ہوتی تو سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ آدھی رات کو اٹھے، کسی فقیر سے گدڑی مانگی تھی، شاہی لباس میں سلطنت نہیں چھوڑی، ایک فقیر سے کہہ دیا تھا بھائی تو اپنی گدڑی مجھے دے دے اور میں تجھے اچھا کپڑا بنوا دوں گا. اس کی پرانی پھٹی گدڑی پہنا، نیم شب دلتے بے پوشی دو بے رخ، معروف بناتے آدھی رات کو یہ سلطنت ولخ کا سلطان گدڑی اوڑھ کر فقیروں کے لباس میں ازمیانے مملکت گزرے تب سلطنت کے درمیان سے نکل گیا. شاہی و شہزادگی درباختہ اپنی شاہی و شہزادگی کو اللہ کے راستے میں کھیل ہار گیا. محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کی، خدا ہار جانے کو جی چاہتا. محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کی، خود ہار جانے کو جی چاہتا. معروف فرماتے ہیں کہ بادشاہ سطر چھوڑ کر شاہی و شہزادگی درباختہ، شاہی و شہزادگی اللہ کی محبت میں قربان کر دیا. مولانا فرماتے ہیں کہ شاہی و شہزادگی درباختہ یہ بادشاہ سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ شاہی و شہزادگی کو چھوڑ کر اللہ پر قربان کر کے 10 سال غار نیشاپور اور جنگل میں دریا کے کنارے اس شخص نے عبادت کی. شاہی و شہزادگی درباختہ، اس پڑے تو در غریبی ساختہ، اے خدا آپ کی محبت میں یہ سلطان بلخ ابراہیم ابن ادھم، اس شخص نے غریبی میں یعنی وطن چھوڑ کر اس سے معافت کر لی، یعنی دریا کے کنارے 10 سال تک عبادت کی. جب دل میں لگتی ہے تو یوں لگتی ہے. ایک شخص نے کہا کہ حضور میں تبلیغ میں جانا چاہتا ہوں. اس بزرگ نے کہا تبلیغ میں کیا کام کرو گے؟ اس نے کہا لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کی آگ لگاؤں گا. تو فرمایا کہ آگ وہی لگا سکتا ہے جس کے لگی ہو، پہلے تیرے لگی یا نہیں یہ بتا. اس نے ابھی میرے تو نہیں لگی. اگر تیرے نہیں لگی تو کیا لگائے گا؟ تو اس نے کہا پھر لگا دو. کہا کچھ دن رہنا پڑے گا. پھر کچھ دن رہا، جب اس کے لگ گئی تو پھر لگانا آ گیا. ایک ایک سانس کی قیمت ہے، یہ سانس جو اللہ کی یاد میں اور اللہ والوں کی پاس نیک مجلسوں میں جو سانس گزر جائے، حق اقلیم کی بادشاہتوں سے افضل ہے، کیونکہ بادشاہت ختم ہونے والی ہے. کفن لے کے اترنا ہے، جنہوں نے اللہ کو زندگی میں یاد کر لیا وہ اپنی کفن کے ساتھ بے شمار خزانہ بھی لے جا رہے ہیں، اللہ کے نام کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کی یاد کا. تو اس لیے دوستو، جس نے جس کو مرغی کھانے کا شوق ہے وہ 10 لاکھ مرغی کھا سکتا ہے زندگی میں؟ 10 کروڑ مرغی کھا سکتا ہے؟ کھاتے کھاتے ایک مرغی روز کھائے گا تو بھی اتنا اس کا پرسنٹیج نہیں بنے گا. لیکن جس نے اللہ کا نام محبت سے لے لیا، ساری دنیا کی مرغیوں کی مٹھاس اس کے دل میں آ گئی، کیونکہ خالق مرغوں کا خالق جو ہے وہ اس کے دل میں آ گیا. جس نے اللہ کا نام لے لیا، سلطنت کا مزہ اس سے حاصل ہو گیا، کیونکہ سلطنت کے تخت و تاج خدا ہی دیتا ہے. جب سلطنت کے تخت و تاج دینے والا جس کے دل میں آتا ہے، اس کے دل میں ہزاروں سلطنت کا نشہ آتا ہے جب وہ اللہ کہتا ہے محبت سے. ایک سونے کی دکان مدینہ شریف میں میرے شیخ شاہ راؤ صاحب کے دوست ہیں، خاندانی بھی کچھ رشتہ بھی ہوتا ہے. وہ سونے کا کاروبار کرتے ہیں حائل سے. حائل حاکم تائی کی جگہ ہے جہاں حاکم تائی پیدا ہوا تھا. اس کا بیٹا عدی بن حاکم صحابی تھا، سمجھا؟ تو ان کو دیکھ کر میں نے کہا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہ صدی حضرت، میں سونے کے معاملے میں ایک درویش اور اللہ والے کا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. حضرت نے سنائے، سناؤ. میں نے عرض کیا کہ ایک اللہ والے سے کسی نے کہا کہ تم کو لوگ شاہ صاحب کہتے ہیں تو تمہارے پاس کتنا سونا ہے, کچھ خزانہ تو ہونا چاہیے شاہوں کے پاس. تو اس نے جو شعر کہا تھا وہ میں نے سنایا, شیخ محظوظ ہوئے مسرور ہوئے. وہ شعر یہ تھا, اس اللہ والے نے جواب دیا اس سوال کے جواب میں کہ تمہارے گھر میں کتنا سونا ہے. اس نے جواب دیا, بخانہ زر نمی دارن فقیرن, اے دنیا والوں میرے گھر میں سونا نہیں ہے, میں فقیر ہوں. اللہ والا جو فقیر ہوتا ہے وہ یہ بھیک منگوا نہ سمجھ لینا, اس فقیر سے مراد درویش ہے, یہ جو آپ کو چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے کاروں کو روک کر مانگتے ہیں, یہ نہ سمجھ لینا. بخانہ زر نمی دارن فقیرن, میں فقیروں سے یعنی فقیر ہوں یعنی اللہ والا ہوں, اللہ سے محبت سیکھ رہا ہوں, میرے گھر میں سونا نہیں ہے. لیکن دوسرا مصرع کیا غضب کا اس نے کہا, دوسرا مصرع اس غضب کا ہے کہ آنکھیں کھل گئیں سونے والوں کی. اس نے کہا دوسرے مصرے میں کہ میں اگرچہ سونا میرے گھر پر نہیں ہے, میں فقیر ہوں, بولے دارم خدائے زر امیرم, لیکن میں زر کا خالق رکھتا ہوں, جو سونا پیدا کرتا ہے پتھروں میں وہ سونے کا پیدا کرنے والا میرے دل میں ہے. سبحان اللہ, کیا بات کہی ظالم نے. بولے دارم خدائے زر امیرم, چونکہ میں زر کا خدا خالق مالک رکھتا ہوں جو پیدا کرتا ہے سونا, اس لیے جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے اس کے سونے کی بھی حوث نہیں ہوتی, چاہے سونے کا پہاڑ اس کو دے دو, اس کا اگر وہ دے بھی دو گے تو وہ اللہ کے راستے ہی میں خرچ کرے گا, سوچے گا 10-20 مسجد اور بنا دوں, 10-20 مدرسے اور کھول دوں, اس کو ہر طرح سے اللہ ہی یاد آتا. ایک شخص نے اپنا مکان بنایا, ایک بزرگ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کھڑکی کیوں بنائی ہے روشن دان, تو اس نے کہا روشنی آنے کے لیے اور ہوا آنے کے لیے. اس بزرگ نے فرمایا کہ اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اذان کی آواز آنے کے لیے اتنا حصہ کھول دیا ہے تو تمہیں روشنی بھی ملتی مفت کی بلا نیت, اور ہوا بھی بلا نیت ملتی, اور اذان کی نیت کر کے یہ تیرا روشن دان آخرت بن جاتا, یعنی تیری دنیا بھی دین بنا دیتا خدا. اچھی اچھی نیت کرنی چاہیے. ملا علی قاری محدث عظیم جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں کہ ایک اللہ والا جا رہا تھا, اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا شخص تھا یہ, تو دیکھا کہ پہاڑ ہے, تو اس نے دل میں کہا کہ اے خدا یہ پہاڑ اگر غلہ بن جاتا, لوکان حاضر جبل وامن, اگر یہ پہاڑ غذا بن جاتا, غلہ آٹا بن جاتا, لقسم تو ہوں بین الناس, تو میں اس کو آپ کے غریب بندوں میں تقسیم کر دیتا. فوراً وہی نازل ہوئی اس وقت کے پیغمبر کو کہ اے نبی اپنے اس امتی سے کہہ دے جس نے دل میں اگر لگایا تھا کہ اگر یہ پہاڑ سونا, اگر یہ پہاڑ غلہ بن جاتا تو میں آپ کے غریب بندوں میں تقسیم کر دیتا, میں نے اس کے نام اعمال میں ایک پہاڑ کے برابر غلہ تقسیم کرنے کا ثواب لکھ دیا. دیکھ لو جلد نمبر 1 ملا علی قاری محدث عظیم نے شرح مشکات میں لکھا, حوالہ بھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو نہ معلوم ہو کہ کہاں سے بیان کر رہا ہے. اچھی اچھی نیت کر لو, انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان کروں گا, کیونکہ تفسیر کے لیے تو وقت چاہیے, یہ تو تمہید ہے. آپ کہیں گے تمہید اتنی لمبی, آپ بتلائیے کہ صبح سے اپنی بیوی سے کھانے کے لیے کب سے مقرر کرتے ہو, اور سبزی لانے کے بجے جاتے ہو 8 بجے سبزی لاتے ہو, پھر چولہا جلتا ہے, پکاتے پکاتے 12 بج جاتے ہیں, 1 بج جاتے ہیں, 4-5 گھنٹے, اور کھانا کتنی دیر میں کھاتے ہیں آپ, 15 منٹ میں. تو معلوم ہے تمہید لمبی ہی ہوتی ہے, تو یہ تمہید اتنی ہوئی کہ جس سے فیل ہموار ہو گئی, ہمارے دل نرم ہو گئے اللہ کی محبت سے, ہمارے دل گرم ہو گئے. جب دل نرم ہو جائیں گرم ہو جائیں تو اگلے جمعے کو پھر تفسیر بیان کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. والذین اذا فعلوا, کی جو میں نے آیت تلاوت کی اس کی تفسیر ان شاء اللہ تفسیر رحمانی سے اور بزرگوں کے ارشادات کے ساتھ اگلے جمعے کو بیان کروں گا. اب کیونکہ وقت ختم ہوا, لیکن جتنا بیان ہوا اللہ پاک اسی میں اثر ڈال دے اور ہم سب کو صاحب نسبت کر دے. 10 من پانی بارش ہو 10 من, لیکن ایک قطرہ جو سیپ میں موٹی بن جائے وہی پانی کافی ہے. 10 من بارش ہوئی لیکن ایک قطرہ سیپ نے منہ کھولا اس میں وہ موتی بن گیا, کام بن گیا نہیں, تو تھوڑی سی تقریر اسی کو اللہ ہمارے دل کے سیپ میں اپنی محبت کا موتی بنا دے, اپنی نسبت میں اللہ کا موتی بنا دے, اور ہم سب کو 100% صاحب نسبت اور ولی اللہ بنا دے. اس کے شان کرم سے کیا بھائی. اللہ سنت اور شریعت کے مطابق, جس میں یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ٹخنا بھی کھلا ہوا ہو اور ہار وغیرہ کی رسومات کی پابندی نہ ہو. ہارنے کا دن ہی نہیں, جیتنے کا دن ہے. ایک صاحب نے کہا خوشبو کی خوشبو تو پسند تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر کی خوشبو پسند تھی اور پھول سونگھنا بھی جائز ہے, لیکن یہ ہار کی رسم کسی صحابی سے ثابت نہیں. اس میں بہت سے پھول ضائع ہوتے ہیں. باقی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے گلاب پیدا کیا گیا, وہ آپ کے پسینے مبارک کو دوسرے دن پھینکا جاتا ہے اور اس پر لوگ پاؤں رکھتے ہیں. اس لیے گلاب کے پھولوں کا بھی احترام کرنا چاہیے. تو ایک روایت میں ہے تفسیر علی معینی, بہت بڑی تفسیر کے اندر, کہ حضرت آدم علیہ السلام جب روئے بہت زیادہ ندامت کی وجہ سے ہے, تو ان کے آنسوؤں سے پھول پیدا ہوئے. تو ایک پیغمبر کے آنسوؤں کو اس طرح بے حرمتی میں جائز نہیں سمجھتا. ہمارے بزرگوں نے منع کیا, اگر کسی کے بزرگ اجازت دیتے ہیں تو ہم کسی کے وہ پیچھے بھی نہیں پڑتے. ہمارے قادر نے اس کو منع کیا کہ نوسا ایسے ان چیزوں سے بچایا جائے, سیدھے سیدھے سادگی کے ساتھ نکاح کیا جائے. وہ مجھے ذرا نام بتا دیجیے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي, وفي رواية ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعظم النكاح بركة أشره مؤونة. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يغلبن كريما ويغلبهن لئيما, فأنا أحب أن أكون مغلوبا كريما ولا أحب أن أكون غالبا لئيما. جن آیات کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے اور جو حدیثیں پیش کی گئی ہیں, میں اس کا ترجمہ کرنے کے بعد پھر میں اس کا نکاح پڑھاتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کرو. ڈرنے کا حق کیا ہے؟ جیسا کہ کما انتم ترک الکفر, کما انتم ترکتم الکفر والشرک, جیسے کہ کفر اور شرک سے توبہ کر لی, اترک المعاصی کلہا سارے گناہوں سے بچو. پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہوا. دوسری آیت کا یہ کیا ہے, انسانوں اس اللہ سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم
الذي خلقكم من نفس واحده، جس نے بابا آدم سے تمہیں پیدا کیا اور انہیں سے مائی ہوا کو پیدا فرمایا، پھر اس سے سارے دنیا میں انسان پھیل گئے. تو تم وتق اللہ الذی تساءلون به والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس سے تم سوال کرتے ہو، جس کے واسطے سے، اور صلہ رحمی اور خون کے رشتوں کا خیال کرو. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی سے بعض لوگ صرف اپنے باپ دادا اور ماں باپ کو سمجھتے ہیں، لیکن صلہ رحمی میں ساس سسر، برادر نسبتی یعنی فادر ان لا اور برادر ان لا بھی داخل ہیں. لفظ سالے سے احتیاط کرتا ہوں کیونکہ یہ لفظ بامال ہو چکا ہے، اس لیے جہاں تک ہو اپنے بیوی کے بھائی کو ہو، بیوی کا بھائی، برادر نسبتی، برادر ان لا، بچے ہو جائیں تو بچوں کے ماموں، اس یہ عنوانات اچھے ہیں. سالے سے بزرگوں نے منع کیا. خیر، تو یہ صلہ رحمی میں داخل ہیں. فرماتے ہیں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ، المراد بالارحام، المراد بالارحام الاقرباء من جهت النسب ومن جهت النساء، یعنی تمہارے باپ داداؤں سے جو رشتے ہیں وہ بھی خون میں داخل ہیں، لیکن بیوی کے جو رشتے ہیں، بیوی کے ماں باپ اور بیوی کے سگے بھائی، یہ خون کے رشتے میں داخل کیے جاتے ہیں. یہ تفسیر روحانی میں جس شخص کو چاہے یہ میں اس کو دکھا سکتا ہوں. الحمدللہ بڑے بڑے علماء نے اس بات سے بڑی خوشی حاصل کی، ظاہر فرمائی کہ ایک عجیب و غریب بات ہے، یہ اس طرف کم علم ہوتا ہے لوگوں کو. اپنے ماں باپ کی عزت تو لوگ جانتے ہیں، لیکن بیوی کے ماں باپ کی عزت کرنا بھی اپنے ماں باپ کی طرح عزت میں داخل ہے. صلہ رحمی کا تفسیر روحانی کے اندر موجود ہے. اور آخر میں پھر تیسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درستی کی بات کرو جس سے میل و محبت قائم ہو، لڑائی جھگڑے کی باتوں سے مت، اس کے قریب بھی مت جاؤ. یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اور نیکیوں کو قبول فرما لیں گے. اس پر علماء لکھتے ہیں مفسرین کہ یصلح لکم اعمالکم کا لغوی ترجمہ تو یہ ہوا کہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، لیکن صحابہ نے بتایا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی یہ تفسیر سنی کہ یہ تقبل حسناتکم، تمہاری نیکیوں کو اللہ قبول کر لے گا. اب اصلاح اعمال اور قبولیت نیکی، نیک اعمال کی قبولیت اور اصلاح اعمال میں کتنا بظاہر فرق ہے. اسی لیے علماء محققین لکھتے ہیں کہ قرآن شریف کا ترجمہ لغت دیکھ کر مت کرو. جو ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو اللہ نے سکھایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو، صحابہ کو سکھایا، وہی ترجمہ کرنا پڑے گا. لغت سے ترجمہ کر کے پروفیسروں کو جو مفسر بننے کا شوق ہے، یہ نہایت نامعقول نظریہ ہے. اس نظریے کی اصلاح واجب ہے ان کے ذمہ. چانچے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رئیس المفسرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، فرماتے ہیں کہ اس نے لکم اعمالکم سے کہا کہ تفسیر کیا ہے، یہ تقبل و حسنات کی حکیم الامت تفسیر، اور درستی کی بات کرو جس سے تعلقات درست رہیں، لڑائی جھگڑے کی بات مت کرو کہ تعلقات خراب ہیں. اور اس کا فائدہ ہو اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو قبول فرمائیں گے. معلوم ہو جو ان کے گھر میں ہر وقت ٹک 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 لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ان کی نیکیوں کی قبولیت خطرے میں پڑ جاتی ہے دونوں طرف سے. لیکن بزرگوں نے یہ نصیحت کی ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بعد میں عرض کروں گا، اگلی حدیثوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس دنیا میں وہ کامیاب ہوا، آخرت میں بھی کامیاب ہوا. اب حدیث کا ترجمہ سنیے. نکاح، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے بھاگے گا وہ مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلا عذر. کیونکہ بعض لوگ معذور ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، شادی کے ذمہ داریاں نہیں قبول کر سکتے، لہذا بدگمانی بھی نہ کرو. کیونکہ بڑے بڑے علماء اولیاء اللہ بھی بعض ایسے ہوئے جنہوں نے شادیاں نہیں کی، کچھ ان کی مجبوریاں تھیں. اب مجبوریاں کیا تھیں، ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر، آسمان سے پوچھ لینا تم کو کیا مجبوریاں تھیں. مجبوریاں حالات ہوتے ہیں. اس کے بعد اعظم النکاح برکہ، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ سب سے برکت والا نکاح وہ نکاح ہے جس میں کم خرچہ ہو، زیادہ اس میں سادگی ہو. سادگی سے نکاح میں اللہ تعالیٰ زیادہ برکت ڈالتے ہیں. تیسری حدیث میں نے تفسیر روحانی پارہ نمبر 5 سے پیش کیا، اور ایک آیت چھوٹ گئی جو میں نے پچھلے سے پچھلے جمعے کو بیان کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی سفارش فرمائی ہے. سوچ لو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اگر ایس پی کی اور ڈی آئی جی کی کمانڈر چیف کی سفارش آ جائے کہ دیکھو تمہاری بیوی جو ہے میری بیٹی کی سہیلی ہے ساتھ پڑھتی تھی, اگر تم نے اپنی بیوی کو ستایا تو میں کمانڈر چیف ہوں, میں ڈی آئی جی ہوں, میں کمشنر ہوں, دیکھ لوں گا پھر. تو آدمی وہ کیا کہتا ہے, ہر وقت کہتا ہے کہ دیکھو بیگم خیال رکھنا کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو, دیکھو بھائی خدا کے لیے ڈی آئی جی صاحب سے نہ کہنا کچھ. لیکن حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نازل فرما رہے ہیں بھی اپنی بندیوں کے حقوق میں, آپ کی بیوی ہے مگر ان کی بندی ہے, ذرا خیال رکھنا اس کا. بعض لوگ بیویوں کو ستا کر اتنا زیادہ عذاب میں مبتلا ہوئے کہ میں نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاشروہن بالمعروف, اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ, خدا ہو کر تم سے سفارش کر رہا ہے, اے میرے بندو میری بندیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. حکیم الامت فرماتے ہیں وہ مرد نہایت بے غیرت ہے جو اللہ تعالیٰ کی سفارش کو رد کر دے. فرمایا وہ مرد کتنا بے غیرت ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کی سفارش کو رد کر رہا ہے. اور اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم, اس سے پہلے بخاری کی ایک حدیث پیش کی تھی پہلے, کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی, بابا آدم سو رہے تھے جنت میں, ان کی پسلی سے عورتوں کو پیدا کیا گیا تو ان میں تھوڑا سا ٹیڑھاپن رہتا ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم المرأۃ کالذیل, عورت مثل ٹیڑھی پسلی کے ہیں, ان استنطاط بہا استنطاط بہا وفیہا عوج, تم ٹیڑھی پسلی سے فائدہ اٹھا رہے ہو کہ نہیں اٹھا رہے ہو, اور ٹیڑھاپن ہے یا نہیں, یا جناح ہاسپٹل میں اپنی پسلی سیدھی کرانے گئے تھے کبھی, ڈاکٹر بھی کہتا کہ گدو بندر داخل کرو اس کو پسلی سیدھی کرانا چاہنے کے لیے اگر کوئی جائے تو ڈاکٹر کیا کہے گا کہ گدو بندر لے جاؤ پاگل ہو گیا. تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے, تھوڑا سا ان میں ٹیڑھاپن ہوگا لیکن اس کو برداشت کر لو, جیسے پسلیاں تمہاری ٹیڑھیاں کام دے رہی ہیں, اگر انہیں سیدھا کرو گے تو طلاق طلاقہ کی نوبت آ جائے گی, لہذا ان کے ٹیڑھے پن کو برداشت کرو. علامہ قسطلانی اس بخاری کی حدیث میں فرماتے ہیں فی حاضر الحدیث تعلیم للاحسان الی النساء, اس حدیث بخاری کی حدیث میں عورتوں کے ساتھ نیکی سے پیشانہ بھلائی کرنے کا تعلیم دی, نمبر ایک. نمبر دو ورفق بہننا, اور ان کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم ہے. فی حاضر الحدیث تعلیم للاحسان الی النساء ورفق بہننا, اور ان کے ساتھ نرمی کرنے کا. نمبر تین والصبر علی اعوجاجہن, اور ان کی کڑوے پن پر ان کی ٹیڑھے پن پر تھوڑا صبر بھی کرو. لاحتمال ذوف عقولہن, کیونکہ ان کی عقلیں کمزور ہیں, چھوٹے بچے اگر آپ کے نادان ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بچہ ہے کم عقل ہے, یہ بھی کم عقل ہیں, ان کے ٹیڑھے پن کو تھوڑا سا برداشت کر لو. حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ جب تم ناراض ہو جاتی ہے, جب تم مجھ سے روٹھ جاتی ہے تو میں ڈھانپ لیتا ہوں, میں سمجھ جاتا ہوں کہ تو آج کل مجھ سے روٹھی ہوئی ہے. حضرت مائی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, میرے روٹھنے کا علم آپ کو کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا جب تو روٹھ جاتی ہے تب یہ کہتی ہے ورب ابراہیم ابراہیم کے رب کی قسم, میرا نام نہیں لیتی اس زمانے میں, اور جب خوش رہتی ہے تو کہتی ہے ورب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. تو دیکھا پیغمبر ہو کر اتنے عزت و آبرو والے ہو کر انہوں نے برداشت کیا. ناز کا حق بھی ہے, خواتین کو تھوڑا سا ناز کا بھی حق ہے. بعض لوگ صرف حاکم سمجھتے ہیں کہ میں حاکم ہوں, الرجال قوامون علی النساء کی آیت سے اپنی حکومت قائم رکھتے ہیں. فرمایا ہمارے بزرگوں نے شاہ ابرار الحق صاحب دار البرکاتہم میں کہ بے شک حکومت ہے تمہاری عورتوں پر شریعت کے معاملے میں, شریعت کے خلاف اگر وہ کوئی کام کرنا چاہیں کہیں ٹیلی ویژن لے آؤ, وی سی آر لے آؤ, تصویریں لگاؤ, مجھے سنیما دکھاؤ, وہاں آپ حکومت چلا دیں, کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج ایک بوتل مرنڈا پلا دو, پھر یہ مت کہو کہ اس وقت موڈ ٹھیک نہیں ہے, ذرا دفتر میں کچھ لڑائی ہو گئی ہے. یعنی ان کی محبت کے جو حقوق ہیں اس کو ضرور پورا کرو, اس میں ذرا بھی کوتا ہی نہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ منہ میں ڈالنا اپنی بیوی کے, یہ بھی سنت ہے. مائی عائشہ, آج کل لوگ گھر میں جب آتے ہیں رات کو, دفتر والے ہوں یا پیر صاحب ہوں یا مولوی صاحب ہوں یا جنٹل مین مسٹر ہوں, تو جو لوگ کی دین سے دور ہیں وہ تو آنکھیں لال کر کے داخل ہوتے ہیں تاکہ بیوی پر ہیبت روب رہے, گویا فرعون وقت ہیں. اور جو تسبیح والے ہیں وہ اتنا آنکھ بند کر کے آتے ہیں جیسے ابھی بابا فرید الدین عطار تشریف لا رہے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے کم نہیں ہے, حالانکہ دونوں عمل سنت کے خلاف ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم, عائشہ صدیقہ آپ کے اس خلق کی نقل فرماتی ہیں, مائی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی جب گھر میں رات کو تشریف لاتے تھے, باب عائشہ ان کا دو شعر ہے کہ لنا شمسن ولی لافاق شمسو, ایک میرا سورج ہے ایک آسمان کا سورج ہے, وشمس اور آسمان کا سورج جو ہے وشمس السما ہے, جو آسمان کا سورج ہے یہ تو سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. فین شمس یت لو فین شمس تت لو باد فجر باد نماز فجر یہ سورج طلوع ہوتا ہے آسمان کا, وشمسی تالون بادل عشائی, اور میرا سورج جو ہے عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے, عشاء کے بعد تشریف لائے کرتے تھے حضور صلی اللہ تعالی وسلم. وشمسی خیر من شمس السمائی, اور میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے افضل. تو فرماتی ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے جناب, اور سلام کرتے تھے اپنے گھر والوں کو. آج ہماری یہ دونوں سنتیں چھوٹی, ہم آتے ہیں سلام بھی نہیں کرتے گھر والوں کو اور مسکراتے ہوئے نہیں آتے. ہزاروں غم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, امت کا غم تھا, لیکن آپ نے یہ سنت کبھی قضا نہیں کی. اللہ پاک ہم سب کو بھی توفیق دے. اب اس حدیث کی سنیے جو آج کل مسئلہ وقار و غیرت کا بنا ہوا ہے کہ عورتوں کو دبا کے رکھو. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پہلے اس سے قصہ سن لو. حضرت عمر فاروق ہماری مائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی تھی, اپنے سالانہ خرچے کے لیے کچھ بات چیت ہو رہی تھی, ذرا سی آواز بھی تیز تھی. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور سب خاموش ہو گئے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے بیویو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس عمر کے ڈر سے خاموش ہو گئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز باتیں کر رہی تھی. تو ان بیویوں نے کیا کہا, اے عمر تم سخت دل ہو, میرا پالا رحمت للعالمین سے, میرا پالا رحمت للعالمین سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بات ہوتی اب یہ حدیث سمجھ میں آئے گی جو علامہ علوسی نے 12 نمبر 5 میں لکھا ہے کہ عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے, یغلب نہ کریمن, کریم شوہر پر غالب ہو جاتی ہے. جو شوہر کریم ہوتا ہے, اللہ والا ہوتا ہے, نیک مزاج ہوتا ہے, شریف الطبع ہوتا ہے, حلیم المزاج ہوتا ہے, اس کے معاملے میں وہ بھاگ جاتی ہیں کہ یہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا, تو وہاں ذرا وہ تیز بول جاتی ہیں. تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ غلیب نہ کریمن, کریم شوہر پر یہ عورتیں جو ہیں غالب آ جاتی ہیں, اور یغلبہن لئیمن, اور کمینے لوگ جو ہیں ڈنڈے باز گالی بکنے والے, وہ اپنی عورت پر بیوی پر غالب آ جاتے ہیں بد اخلاقی سے. فانا احب, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی, بس میں محبوب رکھتا ہوں, ان اکون مغلوبا کریما, کہ میں مغلوب رہوں لیکن کریم رہوں, میرے اخلاقی بلندیوں میں ذرا فرق نہ آئے. آہ کیا بات کہی. اور فرمایا ولا احب ان اکون غالبا لئیما, میں اپنے اخلاق کو خراب کر کے منہ سے گندی بات نکال کر ڈنڈے مار کر میں ان پر غالب نہیں ہونا چاہتا. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس حدیث پر 7 جمعہ بیان کیا تھا مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہ نے. یہ سب باتیں ہو گئی ہیں, لہذا آپ نکاح کے لیے دوبارہ صرف وہ خطبہ مسنونہ پڑھتا ہوں تاکہ خطبے میں اور نکاح میں فصل نہ ہو جائے. الحمدللہ بسم اللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, وقال تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شان احمد نام ہے جو صالح احمد کی شادی ہو رہی ہے اس وقت, نکاح ہو رہا ہے جو عبد الباسط قریشی صاحب کے بیٹے ہیں, اور لڑکی کا نام ریما ہے جو محمد عارف صاحب کی بیٹی ہے. رقم مہر کی رقم 15,000 ہے. عبد الروف صاحب نے مجھے نکاح کا وکیل بنایا ہے. ان کی نکاح کی وکالت کے دو گواہ ہیں, ایک گواہ کا نام محمد طاہر ہے, دوسرے گواہ کا نام محمد عتیق ہے. اور اس وقت نکاح کے گواہ کے لیے سارے ہی لوگ ہیں, جس میں سے جو چاہیں منتخب کر لیں گے یہ فارم پور کرنے والے. جناب صالح احمد صاحب, جو میں نے آپ کا نکاح ریما جو بیٹی ہے محمد عارف کی 15,000 مہر, یہ معجل ہے نقد یا ادھار؟ یعنی نقد معجل حمزے والا ادھار, ہاں یعنی جب چاہیں امدد طلب, جب وہ طلب سے کرے دے دیں. ٹھیک ہے, اس سے جو امدد طلب والا جو ہے ادھار ہوتا ہے اس کو حمزے سے کہتے ہیں معجل, اور اجلت والا جو ہے وہ معجل عین والا ہے, تو یہ حمزے والا ہے. 15,000 مہر معجل حمزے والا ہے, اس کے عوض میں آپ کا میں نے نکاح کر دیا ریما بنت محمد عارف سے بوکالت جناب عبد الرؤف صاحب, اور بشہادت ولایت نکاح محمد طاہر محمد عتیق. آپ کہیے, میں نے قبول کر لیا. زور سے کہیے,
میں نے قبول کر لیا.
سب لوگوں نے سن لیا بھائی؟ قریبی لوگوں نے؟ بس ٹھیک ہے. اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان دونوں میں محبت قائم فرمائے, اور خوب سنت کے مطابق دونوں کو اللہ زندگی عطا فرمائے, اور اولیاء اللہ اولاد عطا کرے, ایسی اولاد صالح نیک اولیاء اللہ پیدا ہوں, اور اللہ تعالیٰ آپس میں دونوں کو حق, یعنی بیوی کو بھی حق عطا کرے, توفیق دیں کہ اپنے شوہر کا احترام کرے, شوہر کی خوب خدمت کرے, شوہر کو ناراض نہ کرے, ہمیشہ اس کا خیال رکھے. اللہ تعالیٰ لڑکی کو بھی توفیق دے, اور بیٹے داماد صاحب جو ہیں ان کو بھی اللہ توفیق دے کہ اسے ہمیشہ محبت سے رکھیں, اور اگر کبھی کوئی خطا ہو جائے اس کو معاف کر کے اپنی معافی کا سامان میدان محشر میں کر لیں. اور اللہ تعالیٰ جتنے ہم لوگ ہیں, ایک دعا اس وقت مانگتا ہوں, آپ لوگ آمین کہہ دیجیے, اور بڑی پیاری دعا. اس سے پہلے ایک دعا اور کہتا ہوں کہ ہم سب کو خدا تعالیٰ سلامتی ایمان کے ساتھ اور سلامتی اعضاء کے ساتھ زندہ رکھے, کیونکہ آج ہر طرف کینسر, کسی کا ایکسیڈنٹ, کسی کا کچھ. تو اے اللہ ہم سب کو, جتنی خواتین ہیں وہ بھی شامل ہیں اس دعا میں, کہ اللہ مردوں کو بھی, خواتین حضرات کو بھی, سب کو اللہ تعالیٰ سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان سے زندہ رکھے, اور سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان سے اٹھائے, دونوں جہان کی فلاح اور عافیت نصیب فرمائے. اور دوسری دعا یہ ہے کہ اے خدا, ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو جائے. آہ یہ دعا قبول ہو جائے تو بس بادشاہوں سے افضل ہو جائیں ہم لوگ. اے خدا, ہماری زندگی کی ہر سانس اپنی رضا اور خوشیوں پر قبول فرما لے, یعنی ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ہر سانس اپنی زندگی کو آپ پر فدا کر دیں, اور ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں, یعنی گناہ میں ایک سانس بھی استعمال نہ کریں, ایک سیکنڈ بھی. اس کی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی میں نہ گزرے, اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجیے. جتنے لوگ آتے ہیں یہاں خانقاہ میں, کسی کو محروم نہ کیجیے. اے اللہ, جتنے لوگ یہاں آتے ہیں, مردوں میں سے, بچوں میں سے, نوجوانوں میں سے, اور جو خواتین آتی ہیں, سب کو صاحب نسبت اپنا ولی بنا لے. اللہ سب کو تقویٰ والی زندگی, اللہ والی زندگی نصیب فرما دے, اور جس کو جو غم ہے اس کا غم خوشیوں سے بدل دے, جس کی جو حاجت ہے اس کی حاجت روائی فرما دے, جن بیٹیوں کو رشتے نہیں مل رہے ان کو اچھے رشتے عطا فرما دے, نیک رشتے عطا فرما دے, جس کو بھی جو غم ہے یا اللہ سب کا غم کو خوشیوں سے بدل دے, اور ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے, عافیت قائم کر دے. یا اللہ عربوں کو بھی حفاظت فرما, روئے زمین پر جہاں بھی مسلمان ہیں سب کو فلاح دارین اور عافیت نصیب فرما دے, اور ہر بلا اور مصیبت سے نجات نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق وساوی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ دو رکعت پڑھو صلاۃ حاضر, پھر اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کرے, اور درود شریف پڑھے. حمد و ثنا کے لیے الحمدللہ پوری پڑھ لے کافی ہے, درود شریف میں جو بھی یاد ہو پڑھ لے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دو رکعت صلاۃ حاضر پڑھ کر اللہ کی تعریف بیان کرے, یعنی الحمد شریف
پوری پاؤ یا جو بھی اس سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھو اور درود شریف پڑھے, کیونکہ جب تک درود شریف بندہ نہیں پڑھتا اس کی دعا آسمان کے اوپر نہیں جاتی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں دعا جو ہے تمہاری معلق رہتی ہے, آسمان کے نیچے لٹکی رہتی ہے, درخواست نہیں جاتی اوپر جب تک کہ تم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھو گے. اور علامہ شامی نے لکھا ہے کہ آگے پیچھے دونوں درود, دعا سے پہلے بھی اور دعا کے بعد بھی دونوں وقت میں درود شریف لگا لو, کیونکہ درود شریف اللہ کے ہاں فتح قبول ہے, درود شریف کی قبولیت میں کوئی شک نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ میرے نبی پر درود بھیجو. اور اللہ تعالیٰ بھی رحمت نازل فرماتے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. لہذا درود جب دو مقبول عمل کے درمیان میں ہماری دعا ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم ہے, آگے پیچھے کی لے کر بیچ کی پھینکنے والا نہیں, کریم کی شان سے بڑی ہے کہ آگے کی لے لے پیچھے کی لے لے اور بیچ کی پھینک دے, یہ کریم کی شان سے بڑی ہے. تو اس میں اس کے بعد ایک دعا ہے جو میرا کتابچہ ہے مفت میں یہاں سے ملتا ہے, اگر کوئی مفت کا مال بھی نہ لے تو وہ جانے اس کی قسمت اور میں کیا کروں, یہاں سے مفت کا ملتا ہے, اس کا نام ہے وہ دکھا دو بھائی شیخ جی اور اوپر ہاتھ کیجیے دیکھ لیجیے, اس کے اندر صفحہ 20 پر صلاۃ حاجت کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی وہ دعا ہے اس میں. اب آپ سوچیے کہ صلاۃ حاجت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی, آپ کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے یہ دیجئے, جہاز میں ایسے دکھلایا جاتا ہے آکسیجن وغیرہ لینے کے لیے, شیخ جی اس وقت میں نے دکھلا دیا, پھر دکھلا دیجیے شیخ جی ہاتھ اونچا کر کے, یہ دیکھیے اس کے یہ دعا ہے, اس کے پڑھنے کے بعد تاکہ صلاۃ حاجت جا کر مکمل ہوتی ہے. ہم لوگ دو رکعت حاجت تو پڑھتے ہیں مگر وہ دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی صلاۃ حاجت کے بعد اس کا معمول نہیں ہے, کم لوگوں کو یاد ہے, اس سے صلاۃ حاجت نامکمل رہتی ہے. صلاۃ حاجت مکمل وہ اسی وقت ہوتی ہے جبکہ نماز حاجت کے بعد وہ دعا مانگی جائے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے, کیونکہ نبی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ پاک کے مزاج شناسی پیغمبر سے زیادہ کسی کو نہیں, لہذا جن الفاظوں سے آپ نے مانگا ہے سمجھ لو کہ وہ الفاظ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہمارے اوپر مبذول کرانے کے لیے بڑے اس سے بہتر الفاظ نہیں ہو سکتے. لہذا اس میں اس کے اندر دو لفظ آئے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, یہ دعا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. صفحہ نمبر 20 پر ہاں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین, اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم, لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اس کا ترجمہ اس سے آپ پڑھ کے سنائیں گے. ایسے سنا دو چلو بیٹھے.
دعا کا ترجمہ ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم و کریم ہے, اللہ پاک ہے, عرش عظیم کا رب ہے, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے ہر ہر عالم کا. اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والی چیزوں کا سوال کرتا ہوں اور ان چیزوں کا جو مغفرت کو ضروری کر دیں اور ہر بھلائی میں اپنا حصہ اور ہر گناہ سے سلامتی یعنی حفاظت چاہتا ہوں. میرا کوئی گناہ بخشے بغیر اور کوئی رنج دور کیے بغیر اور کوئی حاجت جو تجھے پسند ہو پوری کیے بغیر نہ چھوڑ اے ارحم الراحمین.
یہ ترجمہ ہے اس دعا کا جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا. اس میں آپ نے غور کیا کہ پہلے ابتدا اپنی حاجت اور امت کی حاجت پوری کرانے کے لیے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے پہلے کیا دعا سکھائی, یعنی درخواست کا نقطۂ آغاز کیا ہے,
درخواست کا نقطۂ آغاز کیا ہے کہ پہلے بے سہارا اپنے کو ثابت کیا کہ اے خدا آپ کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی چوکھٹ نہیں، آپ ہمارے آخری دروازے ہیں، آخری چوکھٹ ہے، اگر آپ نہیں دیں گے تو سارا عالم ہمیں نہیں دے سکتا. یہ اس کا یعنی نبوت کی دعا کا نقطۂ آغاز دیکھو کیسا پیارا ہے. یہ مضمون بتاتا ہے کہ غیر نبی کو ایسی باتیں نہیں سوچ سکتی. آپ کی دعاؤں کے مضامین دلالت نبوت ہیں، آپ کی نبوت کی دلیل ہیں کہ کیسا فرما لا الہ الا اللہ العلیم الکریم. لا الہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی ہمارا کوئی اور دروازہ نہیں. من بہ امید رمیدم سوئے تو اے پناہ ما حریم کوئے تو، آپ کی گلی آپ کا یہ دروازہ ہمارا آخری پناہ گاہ ہے. اور من بہ امید رمیدم سوئے تو میں امید لے کر بھاگ کر آپ کی چوکھٹ پر آیا. ہمارا قاسم نانوتوی نے عرض کیا تھا گدا خدرا تو رسول تاج دیدم، میں نے اپنے کو گدا آپ کو بادشاہ سمجھ کر آیا ہوں آپ کے حضور میں. گدا خدرا پورا سلطان شدیدم، جب میں نے اپنے کو گدا دیکھا اور آپ کو سلطان دیکھا کہ آپ ہمارے رب ہیں پالنے والے ہیں. گدا خدرا تورا سلطان شدیدم بدرگاہ تو اے رحمان دویدم، اے رحمان تیری بارگاہ میں دوڑ کر اس لیے آیا. اس کو دروازے کعبہ پر پڑھ کر دیکھو اس شعر کا مزہ کہ ہم اپنے ملکوں سے دوڑ کر آپ کے دربار بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. گدا خدرا تورا سلطان شدیدم بدرگاہ تو اے رحمان دویدم. لا الہ الا اللہ سے اللہ تعالیٰ نے امت کی نگاہ کو اسباب سے کاٹ کر اللہ سے جوڑ دیا. یہ ہے آغاز مضمون نبوت، صلاۃ حاجت کی مضمون، حاجت کی مانگنے کا طریقہ سکھا دیا، مانگنے کا سلیقہ سکھایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی. جتنی دعائیں قرآن پاک میں ہیں، حدیث پاک میں ہیں، ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی وظیفہ اور کوئی دعا نہیں ہے. مگر آج کل قرآن و حدیث کے دعا، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے کوئی دعا بتا دیجئے میں اللہ سے مانگ لیا کروں، تو آپ نے کچھ قرآن شریف کی دعا، کچھ حدیث پاک کی دعا سکھا دی. فرمایا یہ تو سبھی مولوی جانتے ہیں، ہم کو اپنے سینے سے کچھ نکال کر دیجئے ایسی خاص دعا. تو حضرت نے کیا فرمایا، میرے سینے میں بلغم بھرا ہے، ہاتھ پھیلا ابھی کھکھا کے دے دیتا ہوں. کیونکہ قرآن کی دعا اور حدیث کی دعا سے بڑھ کر ظالم کس کی دعا ہے؟ آج کل مزاج بگڑا ہوا ہے، لوگوں کا ذہن خراب ہے کہ اگر قرآن و حدیث کی دعائیں ہیں اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اور پیری فقیر کی لائن سے کوئی کہہ دے تو سمجھتے ہیں اس میں کوئی خاص بات ہے. یہ تو کیا کروں، ایسی حماقت اور بے وقوفی سے اللہ تعالیٰ امت کو اس عذاب سے نجات. یہ کتنی بڑی نالائکی اور بیوقوفی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بڑھ کر پیروں کی فقیروں کی دعا کو سمجھتے. ساری پیری فقیری اتباع سنت سے، ایک سنت کا جو منکر ہو جائے اور اس پر اس کو حقیر سمجھ کر عمل نہ کرے تو سمجھ لو جو شخص سنت کو چھوڑتا ہے تو اس کی فقیری سنت نہیں ہے، وہ زندقہ اور گمراہی. شاعر کہتا ہے کہ ترک سنت جو کرے شیطان گن، گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن. کوئی آدمی ہوا پر اڑ رہا ہے، اپنی ولایت اور کرامت دکھا رہا ہے، لیکن سنت کا ترک تارک ہے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، کوئی اور سنت نہیں کرتا. سنت کو چھوڑے ہوئے، سنت کے راستے کو چھوڑ کر کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا، اس کو شیطان سمجھ. یہی معیار ہے جس سے کہ اہل حق ہمیشہ دجال سے بچے رہیں گے. کانا دجال جو آئے گا اس سے بھی بچے رہیں گے اہل حق جو سچے اللہ والوں کے غلام اور شاگرد ہیں، کیونکہ ان کے پاس سنت کی کسوٹی ہے. اور جو لوگ سنت کی کسوٹی کو معیار نہیں بنائے ہوئے ہیں، دجال پر سب سے پہلے ایمان لا کر یہی لوگ کو کافر ہو جائیں گے، جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں اور غیر اللہ کی طاقت کو ہیں سمجھتے ہیں کہ بس خدا کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ اختیار انہی کو دے دیا ہے، اور یا لوگوں کو پیروں کو فقیروں کو سارے اختیار اللہ میاں نے دے دیا اور خود عرش اعظم پر تنخواہ لیا کرتے ہیں خالی. جیسے برطانیہ کے پارلیمنٹ میں جو بادشاہ ہوتا ہے وہ خالی وظیفہ لیتا ہے ماہانہ تنخواہ اپنے گزارے کے لیے، اور جو پارلیمنٹ میں طے ہو جاتا ہے اسی پر سائن کر دیتا ہے. یہ علامہ سید سلیمان ندوی کا مضمون اس زمانے کا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ وہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے بادشاہ نہیں ہے، سارا اختیار اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا، خدا فرما چکا قرآن کے اندر، سنو کیسا پیارا شعر ہے، خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر، کیا بات کہی سبحان اللہ، خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر، وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے، کیا خدا عاجز ہے جو تم اولیاء کا واسطہ دے سکتے ہو، یہ کہہ سکتے ہو یا اللہ اپنے اولیاء اپنے نبیوں کے صدقے اپنے پیاروں کے صدقے میں میری دعا قبول کر لے، لیکن براہ راست ان سے مانگنا کفر ہے، کافر ہو کر مرے گا اس جو غیر و خدا سے مانگتا ہے، جا کر کے ہمیں بچہ دے دو، بارش نہیں ہو رہی بارش کر دو، خبروں پر دادا کہ آج خبر پڑ رہا ہے تو اس کی پوجا ہو رہی، یعنی یہ کہ نابود اللہ میاں نے سکھایا کہ ہم صرف آپ ہی کی اس سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تو یہ ہے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کے جو چیزیں کی اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے قبضے میں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگنا چاہیے، اولاد ہے، بارش ہے، زندگی کی برکت ہے، رزق ہے، یہ سب چیزیں اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، اب یہ دوسری بات ہے گھر میں نمک نہیں تو آپ پڑوسی سے مانگ سکتے ہو، یہ شرک نہیں ہے کیونکہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں مانگ سکتے کہ بھائی میں غریب ہوں ہم کو امیر بنا دو، کتنے ہی بڑا ولی اللہ رہتا ہو اس سے یہ کہنا حرام و کفر ہے کہ ہم کو امیر بنا دو، یا ہم کا ارے اولاد نہیں ہوتی ہمیں بچہ دے دو، بچہ کیا دیں گے، اچھا زندگی دے دو ہمیں موت سے بچا لو، یہ بتاؤ سارے اولیاء اللہ تو خود بھی انتقال کرتے ہیں، ان کی بیوی بچے بھی تو انتقال کرتے ہیں، اگر ان کے اختیار میں زندگی ہو تو کاہے کو مرنے دیں گے، تو لا الہ سے نفی کر دی، یہ مضمون دعا نبوت کی، یہ مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مضمون خود دلیل نبوت ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، حلیم و کریم دو نام سکھایا، کیونکہ جب انسان دعا مانگتا ہے تو شیطان پہنچتا ہے اور کہتا ہے تم تو سزا کے قابل ہو، گناہ گار ہو، نالائق ہو، سینما تم دیکھتے ہو، وی سی آر تم دیکھتے ہو، ٹیڈیوں کے چکر میں تم رہتے ہو، تمہاری دعا اللہ کیسے قبول کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کہ دعا مانگتے وقت بہو آپ حلیم ہیں عذاب کو روک دیجیے، حلیم کے کیا معنی ہیں، جو عذاب کو اپنے جلدی نہ کرے دینے میں، اور جو اس کی قدرت کی دلیل ہے، حلیم ہونا اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، کیونکہ جو انسان کمزور ہوتا ہے وہ جلد بدلہ لے لیتا ہے کہ ابھی تو قبضے میں ہے، ہو سکتا ہے قابو سے باہر ہو جائے پھر ہم اس سے انتقام نہ لے سکیں، اور اللہ تعالیٰ کو اطمینان ہے کہ میرے قدرت انتقام سے خارج ہو نہیں سکتا، جہاں بھی جائے گا ہم اس کو ذلیل کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ جتنے ہی جو پاور والا ہوتا ہے وہ حلیم ہوتا ہے، جتنے کمزور ہوتے ہیں جلد بدلہ لے لیتے ہیں، حلم برداشت جو ہے اس کے قوت کی علامت ہے، مثال کے طور پر ایک چونٹی آپ کو کاٹ لے تو آپ اس کو راپٹ نہیں ماریں گے، چماٹ نہیں ماریں گے، کیونکہ جانتے ہیں کمزور ہے بیچاری، آہستہ سے پھونک دیں گے، کیونکہ جانتے ہیں میری قدرت کے تحت میں ہے، جا ہی نہیں سکتی کہ جب چاہے ہم اس کو چماٹ مار دیں، تو جتنی زیادہ طاقت جس کو ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ وہ حلیم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ کر کس کی قدرت، تو حلیم کی تعریف بیان کریں گے ہمارے شاگرد مولانا فاروق صاحب، آپ حلیم کی تعریف کیجیے یا داؤد صاحب کریں پہلے، یہ لو
الحلیم ای الذین یعظمون العقوبۃ، یعنی حلیم کو ذاتی جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے،
جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے، اس کے بعد فرمایا کریم کریم، کیونکہ پھر شیطان دوسرا اسے سزا ڈالتا کہ ہم تو نالائق ہیں، ارے گنہگاروں کی کہاں اللہ سنتا ہے، دعا تو اولیاء اللہ کی قبول ہوتی ہے، کہیں نالائق لوگوں کی قبول ہوتی ہے، اس شیطان کی مایوسی اور ناامیدی کو دور کرنے کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا کہ تم اللہ کو کریم کہو، اب کریم کی کیا تعریف ہے، ایسی تعریف ہے کریم کی جس کی وجہ سے مایوسی اور ناامیدی کے بادل چھن جائیں گے، کیونکہ کریم اسی کو کہتے ہیں جو نالائقوں پر مہربانی کر دے، اب شیطان کہاں جائے گا، جب شیطان آپ کے کان میں کہے کہ آپ تو نالائق ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول کرے گا تمہاری، تو اس سے شیطان سے کہہ دو کہ میرا اللہ کریم ہے اور کریم کی تعریف یہی ہے جو نالائقوں پر مہربانی کر دے، لائقوں پر مہربانی کرنے والا کریم نہیں ہے، جو نالائقوں پر بھی فضل کر دے، جیسے کہ علامہ علوسی سید محمود بغدادی نے تفسیر رحمانی میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نفس کو خریدا، ان اللہ اللہ نے اس طرح کیا ہے، ان اللہ اس طرح من المؤمنین انفسهم، اللہ تعالیٰ نے مومن کی نفس کو خریدا، روح اور دل نہیں فرمایا، اللہ نے روح اور دل کو نازل نہیں فرمایا. یہ بتاؤ کہ نفس زیادہ اچھا ہے یا دل اور روح زیادہ اچھی ہے؟ دل اور روح پاکیزہ چیزیں ہیں، اور نفس دشت مہادشت ہے، وہ ہمارا بسو ہے. خود اللہ نے فرمایا نہایت برا کام کرنے والا نفس جو ہے ہر وقت برائی کا حکم دیتا رہتا ہے. پھر اللہ نے نفس کو خریدا، اس کا جواب دیا کہ منڈی میں جس کا سودا خراب ہوتا ہے اور ناؤمید غمگین بیٹھا رہتا ہے، کوئی نہیں خریدتا، تو کریم جب جائے گا اس منڈی میں سودا خریدنے تو اس کا خریدے گا جس کا عیبدار سودا ہے، کیونکہ دیکھتا ہے کہ یہ غریب بےچارا بیٹھا ہے، آس لگائے کوئی ہمارا بھی خرید لے، ہر شخص اس کو نامنظور کر دیتا ہے. تو کریم جو ہوتا ہے وہی سودا خریدتا ہے عیبدار سودے کو، اور کہتا ہے میں نے دیکھ لیا کہ تمہارا کوئی سودا نہیں لے رہا ہے، لہذا میں تمہارا سودا خریدتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کریم ہے، ہمارے قلب روح پاکیزہ تھے، قلب روح نفس کے مقابلے میں اچھے ہیں، شریف لوگ ہیں، لیکن اللہ نے نفس جیسے کمینہ ذلیل، جانتے ہیں کہ نفس اس کا نفس کیا کیا کام کرے گا، لیکن اپنے کرم کی وجہ سے ہمارے نفس کو خریدا کہ ہم تمہارے عیبدار نفس کو خریدتے ہیں. اور کس کے بدلے میں؟ بالجنت التی کنتم توعدون، جنت کے بدلے میں، التی لا عیب فیہا، اس کی تفسیر کر دی، آیت میں نہیں یہ، اللہ مالوسی نے اس کی تفسیر کر دی کہ اے لوگوں ہم تمہارے عیبدار اور بدماش نالائق گنہگار نفس کو خریدتے ہیں. بالجنت التی کنتم توعدون، اس جنت کے بدلے میں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. اللہ مالوسی فرماتے ہیں وہ جنت التی لا عیب فیہا، جس میں کی کوئی عیب بھی نہیں. جنت میں کوئی عیب ہے بتاؤ؟ وہاں پیشاب نکلے گا، پیخانہ ہوگا، پسینہ بھی نہیں آئے گا، ہر وقت وہاں کا عالم پاک. تو اللہ تعالیٰ نے کریم، کریم کی تین تعریف کی ہے، بلکہ چار تعریف آج بیان کی جائے گی. لہذا فاروق میں آپ اتنا دور کیوں گئے؟ یہاں ہو، ایک تعریف آپ بیان کرو، دو اور ادھر پھر بیان کریں گے، ان کے لیے جگہ دو. کریم کی تعریف بیان کیجیے، آپ دو آپ بیان کیجیے، دو یہ بیان کریں، مگر آج یہ نہیں تھے سبق میں، پہلے دو آپ بیان کر دیجیے، پھر دو ان سے ہم بیان کر دیں.
الکریم المتفضل بدون استحقاق والمنہ،
کریم وہ ذات ہے، کہیے، کریم وہ ذات پاک ہے،
کریم وہ ذات پاک ہے
جو عطا کر دے،
جو عطا کر دے،
فضل کر دے،
جو فضل کر دے بغیر
حق بنے ہوئے،
بغیر حق بنے ہوئے،
بغیر احسان دیتا ہے،
بغیر احسان دیتا ہے.
نمبر دو
المتفضل بلا مسلتی ولا وسیلتی، جو ادا کر دے بغیر
سوال
کر جو ہے، بغیر سوال کرے
اور بغیر وسیلہ کے،
اور وسیلہ.
دیکھو یہ مجھ سے پڑھتے ہیں، فرانس کے رہنے والے ہیں، ریونین جزیرے کے. تو کریم کی دو، بلا وسیلہ بلا سوال مسلمان گھر میں پیدا کر کے جنت کا ٹکٹ، ایمان مفت عطا کر دیا، اب تھوڑا سا عمل صالح کر لو کام بن جائے. تو کریم کی دو تعریف سنی، اب بتائیے شیطان کے وسوسے کر گئے یا نہیں؟ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے جنہوں نے ہمیں مانگنا سکھا دیا، تاکہ شیطان ہمارے گناہوں کو یاد دلا کر ہم کو خدا کی رحمت سے ناامیدی میں مبتلا نہ کرے. کیونکہ حدیث میں ہے تم جب دعا کرو انتم موقنون بالاجابہ، تو تمہیں قبولیت پر یقین ہونا چاہیے، اگر دغدغہ ہوگا، شک و شبہ ہوگا، تو آداب دعا کے خلاف ہے. ادو اللہ، اللہ سے کیسے دعا مانگو؟ انتم موقنون بالاجابہ، تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا ضرور قبول فرمائے گا. تو قرآن پاک میں وعدہ کیا، ضرور نہیں آج ترجیح لگے، ہم سے مانگو ہم ضرور دیں گے. تو دو تعریف تو انہوں نے بیان کی اللہ قاری محدث عظیم کے حوالے سے، اب دو تعریف یہ بیان کریں گے، ایک تو آپ بیان کر دیجیے. یعنی بندے جتنی امیدیں ان سے رکھتے ہیں، الکریم المتفضل فوق ما یتمنا به العباد، کریم وہ ذات ہے جو مہربانی کر دے، زیادہ دے دے اس تمنا سے جتنا کی تمنا اس کے بندے کرتے ہیں اس سے. ما یتمنا به العباد، بندے اللہ کے جو تمنائیں لے کر ان سے مانگ رہے ہیں ان کی تمناؤں سے زیادہ دے دے. سبحان اللہ، یہی کریم ہے. یعنی ایک بوتل شہد مانگا ایک شخص نے، کریم تھا، جس سے اس نے مشک بھر دے دیا ڈھائی من کی، تو خادم نے کہا اس کے کہ حضور اس نے تو ایک بوتل شہد مانگا اور آپ نے ڈھائی من کے وہ مشک پکڑا دیا. تو اس نے کہا کہ وہ اس نے مانگا اپنی قابلیت سے, میں نے دیا اپنی قابلیت سے. تو اللہ تعالیٰ کے جب ان کے بندوں کا یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے کتنے کریم ہوں گے, سوچ جس کی دی ہوئی بھیک میں یہ اثر. آپ لوگوں نے کریم کی تین تعریف سن لی, اب جب کہو گے یا کریم تو مزہ آ جائے گا یا نہیں؟ دوستو علم بڑی نعمت ہے, علم اصل میں یہی علم ہے جو بندے کو اللہ تک ملا دے. اور ایسے قصے کہانی بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں, اصل میں یہی ہے علم, اصل میں وہ ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑ دے. اور یہ سمجھ پیدا ہوتی ہے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے سے. اب چوتھی تعریف ایک اور ہے جس کو آپ نے چوتھی تعریف یاد کیا, آپ کو یاد ہے چوتھی تعریف نہیں یاد کی؟ کریم اس کو کہتے ہیں الذی ہوا کثیر الجود والعطا. کریم وہ ہے جو کثیر الجود ہے والعطا ہے, یعنی بہت زیادہ بخشش دینے والا. الذی لا ینفد عطاؤہ, جس کی عطا کوئی ختم بھی نہ ہونے والی ہو, ولا یفنی خزائنہ, اور اس کا خزانہ فنا نہ ہونے والا ہو. یہ تعریف یہ کریم کی چوتھی تعریف یہ ہے الذی ہوا کثیر الجود والعطا, جو کثیر الجود ہو عطا کثیر العطا ہو. الذی لا ینفد عطاؤہ, جس کی عطا ختم نہ ہونے والی, اور لا یفنی خزائنہ, اس کا خزانہ ختم نہ ہونے والا. دیکھو ہم لوگ تو تقسیم کرتے ہیں لڈو یا کوئی چیز مٹھائی ختم ہو گئی, لوگ ہمیں بھی لاؤ مانا, خلاص 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 اب ختم ہو گیا. اللہ میں کہاں کبھی خلاص نہیں ہوتا, مانگے جاؤ. زمین آسمان کے خزانوں کا مالک ہے اور اپنے خزانوں سے مستغنی ہے. بادشاہوں کے پاس جو خزانے ہیں وہ خود اپنے خزانوں کے محتاج ہیں, وہ بھی اور شاہی خاندان بھی, لہذا وہ بھی دینے میں سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد کا خزانہ کیا ختم نہ ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے زمین و آسمان کے خزانے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وللہ خزائن السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے لیکن اپنے خزانوں سے بے نیاز بھی ہے, وہ اپنے خزانوں کا محتاج نہیں. ہمارے لیے اپنے خزانے رکھے ہوئے ہیں, مانگنے کی دیر ہے, بس مانگو خدا سے کہ اللہ زمین و آسمان کے خزانوں کی بارش کرے. اپنی محبت کا خزانہ, اپنی خشیت کا خزانہ, اپنے تعلق و تعلق میں اللہ کا خزانہ, اور اپنی رضا کا خزانہ, اور قلب کے سکون اور اطمینان کا خزانہ, اور صحت و سلامتی کا خزانہ, اور دنیا اور آخرت دونوں تعمیر کر دیجیے کہ ہم پردیس میں بھی آرام سے رہیں اور وطن میں بھی آرام سے رہیں, دونوں جہان کی آفیت. یہ سب خزانے ہیں اس کے, اور سب سے بڑا خزانہ اس کی یاد ہے. جس کو اللہ نے اپنی یاد کی توفیق دے دی, ایک دفعے بھی اللہ کہہ دیا تو سمجھ لو بادشاہوں سے بڑھ گیا. جو اللہ نہیں کہتا ان کے نام لینے کی توفیق. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے خط لکھا کہ آپ کا بتایا ہوا ذکر کرتا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں محسوس ہوتا. حضرت نے لکھا ظالم اللہ کا نام لے رہا ہے اور پھر بھی فائدہ پوچھ رہا ہے, ارے اپنی قسمت پر ناز کر شکر ادا کر. کہاں یہ ہماری قسمت ہے کہ میرے زبان سے ان کا نام نکل رہا ہے. کتنے بڑے مالک کا نام لے رہا ہے پھر بھی کہتا ہے فائدہ نہیں, یہی بہت بڑا فائدہ. اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ جب پہلا اللہ قبول ہوتا ہے تب دوسرا اللہ نکلتا ہے. جب پہلا اللہ کہنے کے بعد دوسرا اللہ نکلے تو سمجھ لو پہلا قبول ہو چکا ہے. یہی علامت قبولیت کی, جو عمل جاری رہے سمجھ لو قبول ہے, کچھ دن پڑھ کے چھوڑ دیا تو سمجھ لو پھر یہ معاملہ خطرناک ہے. خیر یہ میں نے چند بات آپ لوگوں سنا دی کہ کریم کے چار معنی. یہ اس کو اردو میں یاد کر لیں اور مولوی لوگ عربی میں یاد کر لیں تاکہ دعا مانگنا سکھائیں امت کو. اس کے بعد پھر اور بھی آگے ہے پوری دعا, اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے, اس کو یاد کر لیجیے. صفحہ نمبر 20 پر یہ کتابچہ مفت ملتا ہے. اب آپ بتاؤ جو مفت بھی نہ لے اب ہم کیا کریں اس کو, کیوں بھائی؟ اب ہم اس گلے میں اس کی تعویذ تو نہیں بنا سکتے کہ جو اس میں ڈورا لگا کر رکھے ہیں جو آیا اسے گلے میں ڈال دیں. بس اعلان کر دیا کہ جس کو ضرورت ہو یہ 20 نمبر کی اور بھی دعائیں, صبح شام کی دعائیں ہیں. بہت سے لوگوں نے ہمیں ٹیلی فون پر بتایا, زبانی بھی کی, اس کی ساری دعائیں ہم روزانہ پڑھتے ہیں. بہت سی خاتون اور عورتیں بیچاری سب پڑھتی ہیں صبح شام کی دعائیں. بس اب سناؤ بھائی.
اچھی تعریف دی
اور شریعت کی پابندی نہیں کرتا لیکن وہ بھی ہوا پر وہ دکھا دے یا جس کو جو کچھ کہتے یہ ایسا ستیہ کا نمبر یہ ہے دوے کا نمبر ہی بتاتا ہے گھوڑے تو کون سا گھوڑا جیتے گا ستیہ کا نمبر جو حرام چیز کی بات بتائے وہ سمجھ لو کتنا بڑا کیا ہے تو اس لیے ایسے شخص سے اگر کوئی بات ہو اس کا نام شریعت میں استدراج ہے استدراج کرامت نہیں استدراج میں نے کیا ڈھیل ڈھیل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو ڈھیل دیا جاتا ہے جیسے دجال کو ڈھیل دیا جائے گا استدراج وہ لوگوں کے ماں باپ کو بھی کچھ کر دے گا اللہ ایسے اختیارات دے دے گا کہ فلاں کو دیکھنا چاہتے ہو تمہارے ابا 10 سال میں انتقال ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا تصرف اللہ کو قدرت دے گا وہ تمہارے باپ کو دکھا دے گا لیکن جو لوگ کی اللہ والوں کی صحبت یافتہ ہیں سچے مرشدین اور سچے علماء کی صحبت یافتہ وہ فوراً کہہ دیں گے تو دجال کیونکہ تو شریعت کا پابند نہیں ہے سنت کے خلاف تیری زندگی ہے لہٰذا سنت کے خلاف جس کی زندگی ہو اور اس سے کوئی بات ایسی صادر ہو جو تعجب والی ہو تو ہرگز اس کو ولی اللہ مت سمجھ کیا کہو گے استدراج بس استدراج بعض لوگوں نے ایک دروازہ رزق کا چھوڑ دیا دوسرے کی امید میں وہ بھی ختم پریشان رہے
معاملہ نمبر
ایک عوام کی خواص ایک خواص میں جو بہت بڑے اونچے درجے توبہ اللہ توبہ عوام کی کیا ہے کہ گناہ چھوڑ دیں اور نماز روزہ شروع کر دیں ہر رجوع من المعصیہ الی الطاعات جو معصیہ چھوڑ دیں اور طاعت کرنے لگیں عبادت کرنے لگیں توبہ خواص کی کیا ہے اور رجوع من الغفلت الی الذکر غفلت کی زندگی چھوڑ کر ذکر الہی میں مشغول ہو جائے تلاوت اللہ کا نام لینے لگے اور بڑے اولیاء اللہ کا رجوع کیا ہے توبہ خاص الخواص اور رجوع من الغیبت الی الخضوع یعنی دل جب ان کا غائب ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف دل کو حاضر کر دیں ہر سانس 24 گھنٹہ اپنا دل خدا کے سامنے رکھتے ہیں ایک سانس جو اللہ سے غافل نہیں ہوتے چاہے دنیا کے کام بھی کرتے ہوں دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے یہ سب کے ساتھ رہے کہ سب سے جدا رہے میرا شعر ہے اچھا بھائی بس دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق دے اور یہ جو پیر کا جو اجتماع ہے یہ شیخ شاہ لڑا صاحب نے اس کو شروع کرا دیا جس طریقے سے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور جو بھی اللہ کے لیے یہاں آئے کوئی محروم نہ جائے یا اللہ جو بھی خانقاہ میں آئے یہاں کے رہنے والے بھی اور باہر والے بھی سب آپ کے بن جائیں ہم سب کو اپنا بنا لیجیے اگر نہ بننا چاہیں تو زبردستی اپنا بنا لیجیے بوجھے اپنے کریم ہونے کے کیونکہ جو بننا نہیں چاہتا تو یہ اس کی نالائقی ہے لیکن ابھی بتا چکا ہوں کریم وہ ہے جو نالائق ہو پر مہربانی کر دے اے خدا اگر ہم نفس کی شرارت سے آپ کے نہیں بننا چاہتے تو آپ اپنے کریم ہونے کے سکتے میں ہم سب کو اپنا جذب فرما کر ہم سب کو صاحب نسبت بنا دے اللہ والا بنا دے اور ہمارے گھر والوں کو بھی بچوں کو بھی اولاد کو خاندان کو سب کو ولی اللہ بنا دے آپ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے ربنا تقبل منا نہ کمی